اسی دفعہ ہم لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ سیرت النبی کلاس سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شمائل میں سے کچھ پڑھیں گے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے. ٹھیک ہے, اسوہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل آف لائف تھا نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا, ان جنرل کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھیں, کیا اچھی باتیں تھیں. ٹھیک ہے, صفات جن کو کہتے ہیں, صفت ہوتی ہے نا کوالٹی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کیا کیا تھیں نا, تو ان کے اوپر ماشاء اللہ علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو ان میں سے ایک کتاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ کراچی میں بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے, اور اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے, کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے یہ کتاب مرتب کری تھی, تو اس میں سے ہم چند چیزیں پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے ہم سیرت النبی کی ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس میں سے سلیکٹ چیزیں ہی یار جس پڑھے گا آپ کے سامنے, پوری کی پوری کتاب نہیں پڑھیں گے. تو اس میں نا جو پہلی بات ہم پڑھیں گے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدہ نبھانے کے بارے میں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی وعدہ کر لیا کرتے تھے نا کسی کے ساتھ, کوئی پیکٹ کر لیتے تھے, کوئی ایگریمنٹ کر لیتے تھے, تو کیسے اس وعدے کے اوپر قائم رہتے تھے, اس کی وفا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, پورا کرتے تھے اس وعدے کو. تو اس کو کہتے ہیں ایفائے عہد. ایفا مطلب وفا کرنا, پورا کرنا عہد کو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایفائے عہد کے بارے میں. تو لکھتے ہیں کہ جب جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو رہی تھی, پہلی جنگ. ٹھیک ہے, تم نے انشاءاللہ نام سنا ہوگا نا جنگ بدر کا نام, ابھی ہم سیرت کی کلاس میں وہاں تک پہنچے نہیں ہیں, آگے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو جب جنگ بدر ہو رہی تھی نا, تو مسلمان آپ کو پتا ہوگا بہت تھوڑے سے تھے, 313 مسلمان تھے, اور کافر جو تھے وہ 1000 تھے, 1000 کافر تھے, اور بہت زیادہ ان کے پاس تلواریں بھی تھیں اور نیزے بھی تھے اور گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس, اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور تھے بھی بہت تھوڑے سے. تو اس وقت نا ایک آدمی بہت امپورٹنٹ تھا نا, صحیح, یعنی وہاں پر اس زمانے کی وارز جو ہوتی تھی نا وہ کوئی میزائلس کے ذریعے سے نہیں ہوتی تھی, کہ بھائی چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے پاس میزائلس ہیں, اس کے پاس ایٹم بوم ہے, تو اب بڑے سے بڑے ملک کو جو ہے نا وہ میزائلس پھینک کر کے تباہ کر دے گا, ہے نا, کیونکہ میزائلس ہیں, ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس, ایمونیشن ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے زمانے میں نا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں, آپ کی آرمی میں کتنے لوگ ہیں, آپ نے میزائل مارنا ہے ادھر سے ختم ہو جانا ہے دوسرے ملک کو. ٹھیک ہے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے جو وارز ہوتی تھیں وہ جنگ, وہ انڈیویجولز لڑتے تھے نا, لوگ لڑتے تھے, اپنے ہاتھوں سے لڑتے تھے نا. ٹھیک ہے, تو ایوری پرسن میٹرڈ, یہاں پہ آ کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. تو بدر کے موقع کے اوپر نا کیا ہوا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو صحابی تھے جو مسلمان تھے. ٹھیک ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو ہے نا ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ مکہ مکرمہ میں تھے, ابھی انہوں نے ہجرت پہلے نہیں کری تھی مسلمانوں کے ساتھ, تو اب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے کہ ہم ابھی آ رہے ہیں, لیکن نا راستے میں ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا, کچھ کافر مل گئے ہوں گے, انہوں نے ان کو پکڑ لیا, تم کدھر جا رہے ہو, مدینہ منورہ جا رہے ہیں, پکڑ لیا, بھائی کیوں جا رہے ہو مدینہ منورہ ہیں. اور پھر نا ان کافروں نے ان کو اس شرط پر رہا کیا, اس شرط پر چھوڑا کہ ہم اگر کوئی لڑائی ہوگی نا مسلمانوں اور کافروں کی, تو ہم اس لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہم ساتھ نہیں ہوں گے, ہم بس ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے, وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں گے, لڑائی وڑائی نہیں کریں گے کافروں کے خلاف. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ دو, ہم لڑائی نہیں کریں گے تمہارے خلاف. ٹھیک ہے, تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم یہ وعدہ کر کے آ گئے, لیکن اے اللہ کے نبی ہم نے جو یہ وعدہ کیا تھا نا, تو ہم نے تو یہ مجبوراً یہ وعدہ کر لیا تھا, کیونکہ وہ ہمیں مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے, ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے تھے, تو ہم نے مجبوراً وعدہ کر لیا کہ ہمیں چھوڑ دو, ہم تمہارے خلاف لڑائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر شریک ہو جائیں, کافروں کے خلاف لڑائی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ یہ وعدہ کر کے آ گئے ہیں, تو اگرچہ کہ مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں, تم لوگ وعدہ کر کے آئے ہو, تم اپنا وعدہ پورا کرو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, جنگ بدر سے واپس چلے جاؤ, ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی. ٹھیک ہے, تو ہم اس موقع پر آپ کی مدد کے بغیر ہی لڑ لیں گے. صحیح ہے جی محمد. کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے, انہوں نے قسم وسم نہیں کھائی تھی, کفارہ جو ہے وہ قسم کھانے کے اوپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایسا نہیں معاملہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اس وقت قسم کھانے کا کفارہ کے احکام نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے نا, احکام بھی تو آہستہ آہستہ آئے نا, کہ بھائی اگر کسی نے قسم کھا لی ہو یا وعدہ کر لیا ہو تو پھر وہ وعدہ اگر, لیکن وہ وعدہ توڑنے کے اوپر نہیں ہے ایکچولی, وہ قسم کھانے کے اوپر ہے. اور قسم کھانا جو ہے نا وہ وعدہ کرنے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قسم کھا لی کہ جی ایسا ہوگا, ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے قسم کے اندر. تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قسم پوری, اچھا قسم میں بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے غلط قسم کھا لی تھی, آپ کو قسم کھانی نہیں چاہیے تھی, لیکن چونکہ اب کھا لی ہے تو اب اس کو توڑنا بھی ضروری ہے, لیکن ایسے فری میں نہیں توڑ سکتے, بلکہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ایک پنشمنٹ ہے نا کہ آپ نے قسم کھائی کیوں. آپ کو ہر چیز کے اوپر قسم نہیں کھانے کی اجازت ہے نا, تو قسم کھانا ہی آپ کی بڑی مسٹیک تھی, یو ہیو ٹو پے فار اٹ. ٹھیک ہے نا, یہ وعدہ کرنے کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ جی وعدہ کریں کفارہ دیں پھر تو ماشاء اللہ امیر لوگ تو پہلے ہی ہیں, خوب قسم وعدے کریں گے اور پھر کفارہ پے کریں گے, مزے مزے ہی مزے مزے, ایسا نہیں ہوتا. حضرت کیا ان صحابی کو بدری کہیں گے؟ ماشاء اللہ, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, کیا ان صحابی کو بدری کہیں گے؟ مجھے ویسے علم نہیں ہے اس سوال کا, جواب نہیں پتا کہ ان کو بدری کہیں گے کہ نہیں, لیکن جو ایک لاجیکل بات سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہاں ان کی یہ تو پہنچ گئے تھے بدر میں شریک ہونے کے لیے, تو اگرچہ کہ شریک نہیں ہو سکے تھے اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے بھیج لیا, تو ان کو بدری کہیں گے ہی میرا جہاں تک خیال ہے, لیکن مجھے کنفرم پتا نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر ایک اور دلیل ہے کہ ماشاء اللہ یہ تو دوسری کلاس شروع ہو جائے گی پھر, لیکن اب انہوں نے سوال اچھا کر لیا تو بس ہم یہاں پہ نا اس کو روک کر کے ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کنفرم تو نہیں پتا کہ یہ صحابی بدری کہلائیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور اس کے اوپر واقعہ ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اگر کوئی اپنی چاہت سے پہنچ جائے نا, یا ایون گھر سے نکل بھی جائے شریک ہونے کے لیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کو واپس بھی کر دے نا کسی وجہ سے, پھر بھی اس کو ملتا ہے پارٹ ملتا ہے اس غزوے کا. تو اس کا ایک واقعہ کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر, مجھے اگر کوئی آپ میں سے کریکٹ کر دے کیونکہ آپ میں سے چند کو پتا ہے واقعہ, مجھے یاد نہیں آ رہا, غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ جس سے پہلے نا پردے کے حکم آ چکے تھے. ٹھیک ہے, کہ عورتوں کے اوپر پردہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے, غزوہ تبوک اس کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, پردے کا حکم آ چکا تھا, تو غزوہ تبوک کے موقع پر نا چھ صحابیات اپنے گھر سے نکلیں اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے شرکت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ آ گئیں. نہیں, اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے بتا دیا کہ یہ چھ عورتیں جو ہیں نا یہ گھر سے نکلی ہیں غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا نا کہ یہ عورتیں گھر سے نکلی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عورتوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ. ٹھیک ہے, تو ان سب عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم کس کی اجازت سے نکلی ہو, تم اپنے گھر سے کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ ٹھیک ہے نا, کیوں نکلی ہو تم اپنے گھر سے؟ ٹھیک ہے, تو وہ مطلب کافی غصے کے انداز میں ناراض ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا. ٹھیک ہے, جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کیسے نکلی تم اپنے گھر سے, کیسے ہے نا, تو وہ عورتیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ غزوے میں شامل ہو جائیں اور ہم وہاں پہ جا کر کے نا تیر اٹھا اٹھا کر کے دیں گے مجاہدین کو اور ہم جو ہیں وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں واپس جاؤ اپنے گھروں کو واپس جاؤ. ٹھیک ہے, اب پردے کے احکام آ چکے تھے تو ان عورتوں کو واپس کر دیا نبی علیہ السلام نے. ٹھیک, لیکن جب غزوہ ہو گیا اور غزوے کا پھر مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا نا, مال غنیمت جو کہ کافروں سے پھر آپ کو جب آپ جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا جو اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے, ایمونیشن ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے. تو جب مسلمانوں کو وہ مال غنیمت مل گیا نا, تو نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں ان چھ عورتوں کو بھی حصہ دیا, حالانکہ یہ شامل نہیں ہوئی تھیں. لیکن کیوں شامل نہیں ہوئی تھیں؟ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا نا ان کو. ٹھیک ہے نا, اور نبی علیہ السلام ان کو ڈانٹ چکے تھے, ڈانٹ پڑ چکی تھی, شیخ کی ڈانٹ ہے نا. لیکن اب اس کے بعد جب معاملہ پورا ہو گیا, بھائی ان کو پتا نہیں تھا, یہ غلطی میں نکل آئی, ان کو ڈانٹ پڑ گئی, یہ گھر واپس چلی گئی. ٹھیک ہے نا, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب مشائق ڈانٹتے ہیں نا تو پھر مشائق اس کے بعد کوئی انعام بھی دے دیتے ہیں تاکہ زیادہ دل خراب نہ ہو جائے, ہے نا, زیادہ جو ہے وہ دل برداشت نہ ہو. اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے, اللہ کے نبی جو ہے وہ غصے میں آ گئے, اب میرا کیا بنے گا, اب تم میری زندگی خراب ہو جائے گی, میری آخرت خراب ہو جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا, ان کو جو ہے وہ انعام میں وہ مال بھی دے دیا, جس مال کی ویسے یہ حقدار نہیں تھی کیونکہ یہ تو غزوے کے اندر لڑی تو نہیں تھی نا جا کر کے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو شامل کر لیا غزوے کے اندر, اگرچہ کہ شامل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس واقعے سے شاید یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی واپس کر دیا تھا تو یہ بھی بدری کہلائیں گے. اچھا, اب بس ٹھیک ہے, باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ, وہ جب غزوہ بدر کے موقع پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس وقت آپ بھی سوال کیجیے گا. یہ پڑھ لیتا ہوں میں آپ کا سوال کہ آدھے صحابہ کو انٹرسپٹڈ دی کیروان ابو سفیان کاؤنٹڈ ایز بدری صحابہ, یہی تو ہوا تھا, اس کے اندر اور کیا ہوا تھا؟ اچھا پتہ نہیں مجھے, اس کا اس وقت ہی ڈسکس کریں گے. اچھا, اب جو ہے نا ہم سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جو ہم کتاب لے کے چل رہے ہیں. تو بھائی آخری بات کیا ہوئی تھی پچھلی کلاس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اچھا, ہماری جو ایک روایت ہے, کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم جو آیتیں مبارکہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا. ان الصلاۃ ان اللہ و ملائکتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. ٹھیک ہے, تو آخری چیز کیا ڈسکس ہو رہی تھی؟ آسمان سے آواز آئی تھی کہ وہاں پہنچ گئے, مسجد قبا کی بنیاد. اور کوئی؟ سراقہ والا واقعہ کہ سراقہ گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا تھا, نبی علیہ السلام نے بد دعا کری تھی تو اس کے گھوڑے کے جو ہیں آگے کے دو ٹانگیں اندر دھس گئی تھیں, سراقہ والا واقعہ. اور مدینہ جاتے ہوئے کیا ہوا تھا؟ آپ بھول گئے, نہیں ابھی تو ہم وہاں نہیں پہنچے تھے. ہاں, تو جو انہوں نے بتایا نا, ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی علیہ السلام پہنچے تھے, وہ اپنے گھر کے صحن میں دالان میں بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے آتے ہوئے دیکھا, انہوں نے اچھا یہ کون لوگ آ رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عریقت جو کہ ان کے نیویگیٹر تھے, رہنما تھے, اور کون تھے, ایک اور عبداللہ بن عریقت عامر بن فہیرہ, ٹھیک ہے نا, جو کہ آزاد کردہ غلام تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو راستے میں خدمت کے لیے رکھ لیا تھا ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ چار لوگ تھے مینلی. تو یہ لوگ وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ سے کچھ خرید لیتے ہیں, کھانے پینے کی چیز آپ کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تھی اس بکری کے اوپر, کمزور سی لاغر سی بکری کھڑی ہوئی تھی. تو پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت کمزور بکری ہے, میرے شوہر باقی بکریاں چرانے کے لیے لے گئے ہیں لیکن یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ جا بھی نہیں سکتی چرنے کے لیے. تو جب وہ واپس آتے ہیں نا تبھی اس کو تھوڑا سا کھانا وانا کھلا دیتے ہیں, بہت بیمار سی کمزور سی بکری ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ کہا بھائی دودھ کہاں سے دے گی, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر, دودھ کہاں سے ملے گا؟ आप गंदा करें, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके उसके ऊपर हाथ रखा, तो उसका दूध ही दूध भर गया ना, और फिर पूरा एक प्याला निकाला, और फिर उस प्याले से सबसे पहले किसको पिलाया? उम्मे माबत को खुद पिलाया, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को पिलाया, और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। फिर उसके बाद कितने प्याले और निकाले? एक और प्याला निकाला भर करके, और वो प्याला जो है वो उम्मे माबत को दे करके फिर नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले। फिर शाम को अबू माबत वापस आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये भरा हुआ दूध का प्याला कहाँ से आ गया, बकरिया तो मैं लेकर के आ रहा हूँ अभी, तो ये कहाँ से आ गया? तो पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा एक बड़ा ही इज्जतदार शख्स यहाँ पर आया था, और उन्होंने ऐसे ऐसे क्या सारी तफसील बताई। तो अबू माबत ने कहा ये तो वही लगते हैं जो कुरैश में आए हुए हैं और अल्लाह के नबी अपने आप को कहते हैं, तो हम ना इनसे फिर मुलाकात करने के लिए मदीना मुनव्वरा जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग फिर मदीना मुनव्वरा बाद में पहुंचे थे। नहीं, ज्यादा बड़ा एहतमाल जो उलमा ने लिखा है वो ये है कि वो मुसलमान नहीं थे। अब्दुल्ला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का भी नाम, वो भी तो मुसलमान नहीं थे। तो अब्दुल्ला तो वो लोग रखते थे नाम, बहुत नाम इस तरह के होते थे ना वहां पर, अगर वो मुसलमान नहीं तो जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल, अगर मुसलमान यानी उनकी मौत अगर इस्लाम पर नहीं हुई, ठीक है ना, ईमान पर नहीं हुई, तो फिर हाँ तो वो नाम चेंज कर दिया था, फिर बाद में फिर उनका नाम भी अब्दुल्ला रख दिया था। तो फिर ना नबी अलैहिस्सलाम सलाम यहाँ से आगे बढ़े, तो आगे एक और छोटा सा किस्सा लिखा हुआ है, वाकया एक और हुआ कि जिस तरह से सुराका पीछा करते करते नबी अलैहिस्सलाम सलाम तक पहुँच गया था ना, तो उसी तरीके से एक और भी थे जिनका नाम था बरीदा असलमी या बुरैदा असलमी। ठीक है ना, तो ये जो थे ना इनके साथ 70 लोग और भी थे, 70 लोग जो कि घोड़ों के ऊपर सवार थे, वो भी नबी अलैहिस्सलाम सलाम की तलाश में निकले हुए थे कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम मिलेंगे तो उनको पकड़ करके फिर कुरैश के हवाले करेंगे। लेकिन इन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम सलाम की के शक्ल मुबारक नहीं पता थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये लोग जानते नहीं थे। ठीक है, तो अब ये लोग जब तलाश करते करते नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास पहुँचे ना, तो इन्होंने आकर के नबी अलैहिस्सलाम सलाम से इससे पहले कि ये पूछते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो बरीदा असलमी ने कहा कि अना बुरीदा या बरीदा, जो भी जिस तरह से भी इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ना बड़े 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 प्यार के लहजे में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा और फरमाने लगे, या अबू बकर, ए अबू बकर, बरदा अमरुना वसलुहा, हमारा जो मामला है ना वो ठंडा हो गया और अच्छा हो गया। ठीक है, हमारा काम बन गया, जैसे हम कहते हैं ना वहाँ भी काम बन गया, मामला सेट हो गया, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखे, कहा हमारा काम बन गया, बरीदा आ गया। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम को जवाब दिया, हाँ सल्लमना, हाँ हम सलामत रह गए। ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद में एग्री कर लिया, हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो फिर ना नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इनसे पूछा, बरीदा से पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो ना। तो उन्होंने जवाब दिया, मिन बनी सहमिन, मैं बनी सहम के कबीले से हूँ। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने जवाब दिया इनको कि खरज सहमु का, ठीक है, कि आपका तो ना अच्छा हिस्सा निकल आया, यानी आपकी तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, कभी किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है ना किसी काम में, तो कहते हैं तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, तो ना कभी तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, यानी तुम्हारा तो अवार्ड निकल आया ना, तुम्हें तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारा तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से अरबी में कहा कि खराज साहमों का, तुम्हारा तो हिस्सा निकल आया ना, यानी तुम्हारा फ़ायदा हो गया, मज़े हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो आप सल्लम का मतलब ये था कि तुम्हें इस्लाम में से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जीने इस्लाम में से। तो बरीदा ने फिर दरियाफ्त किया, फिर बरीदा पूछने लगे, आप कौन है? क्योंकि पहचानते तो नहीं थे ना ये लोग, तो आप कौन है? तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, रसूलुल्लाह, और अल्लाह का रसूल हूँ। ठीक है, तो बरीदा ने सुना और अल्लाह ताला ने ऐसी इनके ऊपर मेहरबानी फरमाई, इनका दिल ही पलट गया ना उस वक्त, दिल ही बदल दिया, और उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ठीक है, मैं एक शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। تو بریدہ مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ جو 70 لوگ آئے ہوئے تھے نا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. پھر یہ لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ. ٹھیک ہے, اچھا بریدہ نے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, یا بریدہ جو بھی تھا ان کا نام, تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نا مدینہ منورہ میں جب انٹر ہوں گے نا تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کے پاس ایک جھنڈا بھی ہو, ہے نا, جھنڈا لے کر کے آپ کے ساتھ ہیں, پورا ہم تو ایک قافلہ بن چکے ہیں گویا کہ ایک کیروان چل رہا ہے. تو اب کیروانس کا جو ہے نا وہ ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں تو باقاعدہ ہوتا تھا, آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا تصویریں لگی ہوتی ہیں نا, وہ سارے اونٹ جا رہے ہیں ان کے اوپر, وہ جو ہے سعودی عرب کا جھنڈا لگایا ہوا ہے انہوں نے, بڑا سا ایک جھنڈا. تو فلیگ والا سسٹم جو ہے نا یہ پہلے سے تھا انسانوں میں, کہ فلیگ لے کر کے چلا کرتے تھے جب کوئی اس طریقے سے جماعت جایا کرتی تھی نا کہیں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نا اپنا امامہ مبارک جو تھا نا, جو آپ لوگ پہنے ہیں ماشاء اللہ, وہ اتارا, سفید امامہ تھا, اور اس کو نا ایک نیزہ اسپیئر سے باندھ دیا, اس کے اینڈ پہ اس سفید جھنڈے کو باندھ دیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اس ڈنڈے سے باندھ دیا, تو ڈنڈے کے ساتھ جب وہ لگ گیا تو پھر یہ جھنڈا بن گیا. اسی کو جھنڈا کہہ دیتے ہیں, ڈنڈے کے ساتھ کپڑا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے نا, یعنی اس ایریے میں جو کہ اوور آل مدینہ منورہ کی آبادیاں شروع ہو گئیں, تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جھنڈا اٹھائے ہوئے چل رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ یہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی اطلاع جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, سلمان فارسی رہتا نہیں, وہ تو بہت بات کی بات ہے. تو اب لوگ جو ہے وہ سفر کرتے رہتے تھے, کیونکہ اب یہاں پر آخر میں آ کر کے جو ہے نا وہ ایک کامن سا پیتھ ہے جس کے اوپر لوگ ٹریول کیا کرتے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کے اوپر آ گئے. تو اب لوگ گزر رہے ہیں, کسی کو پتہ چل گیا اچھا یہ تو اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں, 70 لوگ تو ان کے ساتھ تھے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر 4 لوگ یہ تھے, اور بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے آ گئے ہوں. تو پتہ لگ گیا کہ ہاں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا پہنچ, کسی نے جا کے خبر دے دی. ٹھیک ہے نا, تو پتہ لگ گیا نا. تو اب کیا ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے نا وہ پھر اپنے گھروں سے نکل کر کے صبح کے وقت نا حرہ کے مقام پر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حرہ ایک مقام ہے راستے کے اوپر جہاں سے وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو حرہ کے مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے, اور پھر جب دھوپ بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی, تو اب جب بہت گرمی ہو جاتی تھی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا سفر روک دیتے تھے, کیونکہ اتنی گرمی میں وہ لوگ پھر سفر نہیں کیا کرتے تھے. سفر صبح کو کیا کرتے تھے یا شام کے وقت کیا کرتے تھے. تو اب ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو نہیں آئیں گے نا, تو پھر وہ لوگ گھر واپس چلے جاتے تھے. رات کو باہر نکلنے کا ویسے بھی اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں. ٹھیک ہے, تو پھر دوپہر کو واپس چلے جاتے تھے اور پھر صبح کو آگے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے چند دن تک معاملہ چلتا رہا. عجیب ایک بات ہوئی کہ یہ لوگ جو نکل کے آتے تھے نا, تو یہ صرف مسلمان نکل کے نہیں آتے تھے دیکھنے کے لیے, بلکہ یہودی بھی نکل کر کے دیکھنے آتے تھے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو جیوز ہوتے تھے مدینہ منورہ کے, یہ لوگ جو ہے نا تورات کے عالم تھے, اور تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان نشانیوں سے پہچان سکتے تھے. نہیں, خراب تو کری تھی, لیکن ہر چیز کو تھوڑی خراب کری تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے خراب کری تھی نا, تو ان جو علماء تھے نا یہود کے, ان علماء کو یہ بات پتا بھی تھی کہ ہم نے کیا چیز خراب کری ہے. رائٹ, لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم نے ایک چیز خراب کر دی ہے, لیکن ان کو پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا چیز خراب کری ہے, اصل میں کیا چیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک یہودی جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کے اوپر, پہاڑ نہیں ٹیلا, ٹھیک ہے, ماؤنٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں, اٹس اے اسمال ماؤنٹین. احد جانا ہوا ہے کسی کا, ہے نا, مقام احد مدینہ منورہ کے اندر. تو احد کا جو پہاڑ ہے وہ تو بہت اونچا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اس پہاڑ کے سامنے ایک ٹیلا ہے. اس ٹیلے کا کیا نام ہے؟ جس پہ تیر انداز, جہاں پہ وہ آرچرز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا تھا, اس کا ایک نام ہے نا, ابھی تو ہم لوگ وہاں سے ہو کر آئے, کیا نام تھا, جبل رومات, جبل الرومات. رومات کہتے ہیں تھروورز کو, جو ایروز پھینکا کرتے ہیں نا, ان کو رومات کہا کرتے ہیں. تو اس کو, اس کا نام جبل الرومات پڑ گیا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرچرز کو یعنی تیر اندازوں کو اس کے اوپر بٹھایا تھا. 50 ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا چھوٹا سا ایک ماؤنٹین ہے, وہ بہت کے جیسا بڑا سا ماؤنٹین نہیں ہے, تو اس کو ٹیلا کہہ سکتے ہیں. تو ٹیلا اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے, ماشاء اللہ محمد صاحب بھی چڑھ کر کے ایک دم ٹاپ پہ پہنچ گئے تھے, حتیٰ کہ امی کلثوم بھی چڑھ کر کے ٹاپ پہ پہنچ گئی تھی, ہے نا. یعنی ٹیلے کے اوپر بچے بھی چڑھ سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, بچیاں, مرد, عورت سب چڑھ رہے تھے وہاں پر. تو یہ یہودی جو ہے نا وہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا, دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے آ جائیں گے تو میں مجھے پتا لگ جائے گا کہ یہ آ گئے. تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دیکھا آتے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ بات ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تھا نا, وہ کیا واقعہ تھا اسی کو یاد ہے نہیں انہوں نے لیکن دیکھا تھا. یہ یہ اس والے اس وقت کی بات نہیں تھی, وہ بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایکچولی مدینہ منورہ کے اندر پہنچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو بالکل جس کو آؤٹسکرٹس کہتے ہیں, مضافات جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے باہر کے لوگ بھی ہیں لیکن ریاض کے لوگ زیادہ ہیں, سننے والے بھی یہاں پہ موجود بھی, تو ریاض کے نا آؤٹسکرٹس کے اندر کچھ جگہ, جیسے کیا ہے درعیہ, درعیہ جو ہے وہ ایکچولی ریاض کے اندر نہیں ہے, وہ ریاض کے آؤٹسکرٹس باہر کا ایریا مضافاتی علاقہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. کراچی کے اندر بھی اسی طرح سے کورنگی کا علاقہ جو ہے وہ مضافاتی علاقہ کہلاتا ہے, یعنی بالکل بارڈر کے اوپر جو ہے نا, تو وہ مین سٹی نہیں کہلاتا. تو اسی طریقے سے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مین سٹی میں داخل نہیں ہو رہے تھے, بلکہ ابھی تو باہر کے آؤٹسکرٹس کے ایریا میں داخل ہو رہے تھے, جس کو کہ قبا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دیکھا, اور دیکھتے ہی نا اس نے پھر چیخنا شروع کیا نا, پکار پکار کے کہنے لگا کہ یہ تمہاری جو خوش بختی تھی نا, تمہاری جو یعنی the good fortune that you had been waiting for is here, ہے نا, تمہاری خوش بختی آ گئی ہے, تمہاری سعادت پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اتنا ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ انسانوں کے لیے اچھی نیوز لے کر کے آئے ہیں, اچھی خبر, اچھی قسمت لے کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تمہارا بخت مبارک, اور ابھی اس کی جو عربی عبارت ہے وہ اتنی, یا بنی قیلہ حاضر جدکم, شاید. اچھا جب انصار نے یہ باتیں سنی, مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ان کو انصار کہتے ہیں, تو انہوں نے باتیں سنی نا, یہ بات سنی نا اس کی, تو سارے کے سارے جو ہے وہ دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے. تو پورا وہ ایریا جو ہے نا وہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے آ رہے تھے, اس راستے کے اوپر جو پہلی بستی پڑتی تھی وہ قبا کی بستی تھی, ٹھیک ہے. قبا کی بستی جو ہے وہ اصل مدینہ منورہ کا جو شہر ہے نا, جیسے آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ آج کے دور میں جو ہم مسجد نبوی دیکھتے ہیں نا, مسجد نبوی شریف, ٹھیک ہے, جو آپ کو یعنی جو ایکچولی بلڈنگ ہے, صحن بھی نہیں, صحن جو وائٹ ماربل کا صحن ہے نا وہ بھی نہیں, جو بلڈنگ ہے مسجد نبوی کی, مدینہ منورہ کا شہر جو تھا وہ وہ بلڈنگ تھی, ٹھیک ہے نا. اس بلڈنگ کے بعد جو صحن تھا نا, جو صحن ابھی آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ کچا گراؤنڈ تھا بس, وہاں پہ گھر نہیں تھے لوگوں کے, گھر جو تھے نا وہ اس ایریے کے اندر تھے, ٹھیک ہے. اچھا شروع میں تو بالکل یعنی جو قبلے کی ڈائریکشن میں وہاں پہ زیادہ گھر ہوتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے جو گھر ایکسٹینڈ ہوئے نا, بڑے یعنی پھیلے نا پھر لوگوں کے گھر, اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے باغ, باغ بھی جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یعنی کسی کسی کا گارڈن ہے اس کے گھر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے, تو وہ باغ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ شہر کے اندر ہی شمار کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مسجد نبوی کے اندر مردوں کی سائڈ سے جب انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے کے ساتھ ہی ایک باغ پڑتا ہے, کس کا, حضرت, نہیں نہیں, مسجد نبوی کے اندر جو باب ملک فہد سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک باغ تھا وہاں پر, نہیں, وہ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کا باغ, ابو طلحہ, نہیں وہ یہ والا, وہ تو بہت بڑا سا باغ تھا, ٹھیک ہے. یہ ابو طلحہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا باغ تھا, یہ اس کے اندر تین کنویں تھے, ان کنوؤں کے سائنز بھی وہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. جب انہوں نے کنوؤں کو بند کر دیا تھا نا, اس کے اوپر بلڈنگ بنائی, تو کنوؤں کے نشان ایسے راؤنڈ کر کے بنا دیے, ٹھیک ہے. وہ اب اگر آپ کارپیٹ اٹھا کر کے دیکھیں نا, تو وہ T تین سرکلز نظر آتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے نا. انٹر ہوتے ہی لیفٹ کی طرف آپ ٹرن کر دیں, اور وہاں پر جو پہلی صف ہے اس پہلی صف کے کارپٹ کو اگر آپ اٹھائیں تو تین سرکلز نظر آتے ہیں. وہ تین کنویں تھے ان کے باغ کے. اس باغ کی خاص بات بس اتنی سی ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی کہ جو نوجوان صحابہ ہوتے تھے نا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عمر کے جو لوگ ہوتے تھے, وہ شام کے وقت یہاں پر آ جاتے تھے اور یہاں پہ بیٹھ کر کے وہ باتیں کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھی باتیں ہی کرتے تھے, بیکار کی باتیں تو نہیں کرتے تھے وہ لوگ. تو بہرحال یہ باغ جو تھا یہ مدینہ منورہ کے اندر داخل تھا, اور پھر دوسرے اینڈ پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ مبارک, اور اس کے بعد جو بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے وہ مدینہ منورہ تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے نا 3 کلومیٹر دور جو ہے وہ قباء کا ایریا آتا ہے, 3 کلومیٹر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سب سے پہلے قباء کی جگہ پہ انٹر ہوئے. یہاں پر بس کچھ فیملیز جو تھیں نا رہتی تھیں انصار کی, صحیح ہے. اور ان میں ایک پرانے زمانے کے ایک آدمی تھے عمر بن عوف, تو ان کی فیملی جو تھی وہ سب سے زیادہ مشہور فیملی تھی جو یہاں پر قباء کے ایریے میں رہتی تھی. تو اس فیملی کے جو سردار تھے نا ان کا نام تھا کلثوم بن حدم, ٹھیک ہے. کلثوم یہ مرد کا بھی نام ہو سکتا ہے, تو ہوتا ہے ام کلثوم, کلثوم کی امی, ٹھیک ہے. لیکن کلثوم کسی مرد کا نام بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا نام تھا کلثوم بن حدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کے اوپر قیام فرمایا, ٹھیک ہے, یہاں پر رہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ خبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کے گھر پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھہرے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ 3 دن نہیں 3 دن رہے, کہ کہاں کتنے دن رہے, ہاں تقریباً وہ ایگزیکٹلی ڈیز مجھے یاد نہیں پڑ رہے. تو خیر جتنے بھی دن رہے یہاں پر, تو یہاں پر نا پھر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور اسی گھر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر پہ تھے نا, کلثوم بن حدم کے گھر پر تھے, تو اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے, اور یہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیام کیا کلثوم بن حدم کے گھر پہ. علی تعالیٰ کے ذمہ کیا کام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساری امانتیں واپس کرنے کا. تو علی تعالیٰ نے امانتیں واپس کریں اور پھر وہاں سے سفر کرنا شروع کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھی تھے, اور انہوں نے جو ہے نا جو نارمل پیتھ تھا اس پیتھ کے اوپر سفر کیا, تو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کو اتنا ٹائم نہیں لگا, وہ آرام سے پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور یہاں پہ آ کے وہ بھی ٹھہرے. علی رضی اللہ عنہ نہیں, پیدل تو نہیں آ سکتے تھے, یہ 400 کلومیٹر کا راستہ ہے, پیدل تو نہیں, وہ بھی کسی اونٹ کے اوپر ہی آئے ہوں گے. اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا اونٹ کا نام تھا وغیرہ. جی علی رضی اللہ عنہ چپلوں کے بغیر نکلے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر قباء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام, بڑا سا کام کیا, ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھا کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پہلی مسجد بنائی, ٹھیک ہے نا. کیسے بنائی؟ اس زمانے میں جو بلڈنگز بناتے تھے تو وہ پتھروں سے بناتے تھے, بلیک کلر کے. آپ ابھی بھی جا کر کے راستے میں نا آپ کو بہت سارے ایسی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز نظر آئیں گی جو کہ بالکل کالے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو بلکہ مسجد نبوی کے باہر ایک مسجد بھی ہے, مسجد غریبہ غالباً اس کا نام ہے, وہ بھی بالکل کالے کالے پتھروں سے بنی ہوئی مسجد ہے, حالانکہ وہ تو اب اچھی خاصی بڑی سی مسجد ہے. تو پہاڑ کے اوپر چلے جائیں جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی, ٹھیک ہے. مسجد نبوی سے نکلیں نا احد کی ڈائریکشن میں, تو تھوڑا سا لیفٹ کی طرف چلے جائیں تو غزوہ خندق والا مقام آ جاتا ہے. وہاں پہ پہاڑ کے اوپر ایسی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, سڑک پر سے بھی ایون وہ نظر آتی ہیں. جو مسجد نبی کے باہر جو مسجد ابو بکر بھی ہے, اور ایک اور مسجد بھی ہے جہاں پہ عید کی نماز پڑھتے تھے. جی نہیں, خندق اب اس طرح سے کھدی ہوئی گڑے کی شکل میں تو نہیں ہے, بس وہ جگہ ہے کہ ہاں یہاں پہ خندق کی جنگ ہوئی تھی. اچھا تو اس کی تعمیر ان لوگوں نے کیسے کری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پتھر اٹھاتے تھے, ٹھیک ہے، اور اٹھا کر کے لے کے جاتے تھے اور اس کو جگہ پہ رکھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھاتے تھے، وہ لے آ کر کے اس پتھر کے اوپر رکھتے تھے، یعنی بتا دے جیسے آپ دیوار بناتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تھے، ظاہر ہے مدینہ منورہ سے دوسرے لوگ بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، تو وہ بھی پتھر اٹھا اٹھا کر کے یہاں پر رکھتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ رہنے دیں، آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں، اتنے بھاری بھاری پتھر ہیں. اچھا اتنے بھاری ہوتے تھے کبھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے اپنے ہاتھوں میں، تو پھر وہ اپنے پیٹ مبارک سے نا اس کو ایسے پیٹ کو بہت بھاری چیز ہو تو ایسے کر کے آپ کو پکڑنا پڑتا ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کے اوپر پھر مٹی بھی لگ جاتی تھی پتھر کے اندر جو لگی ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ رہنے دینا، ہم کر رہے ہیں نا اللہ کے نبی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں تم دوسرا پتھر اٹھا لو، میں نے جو اٹھا لیا نا میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، بیکاز آئی آلسو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس، ٹھیک ہے نا. بھائی اسلام کی پہلی مسجد بن رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچ گئے اور پھر باقاعدہ کھل کر کے لوگوں کی مدد کے ساتھ ایک مسجد بنا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ کام کرنا چاہتے تھے. When the people of Quba relatives of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، قبا کے لوگوں کے بارے میں رشتے داری کا دنیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے. اوور آل مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ننیال سائڈ کے لوگ تھے نا وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن قبا کے بارے میں ایسا نہیں پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مسجد قبا کی تعمیر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی. ہاں وہ بھی ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ. اچھا اس میں نا ایک بڑے مزے کی بات ایک اور کتاب کے اندر ہم نے پڑھی کہ ایک صحابی تھے انصار میں سے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو کہ بیت عقبہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے. اور یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جب 70 مرد اور کچھ عورتیں آئی تھیں، 30، پھر اس کے بعد اگلی دفعہ اور بھی زیادہ آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان میں پھر کچھ لیڈرز بنا دیے تھے جن کو رقیب کہا جاتا ہے، رقیب، 12 لوگوں کو رقیب بنا دیا تھا کہ بھائی تم بھی لیڈر ہو، تم بھی لیڈر ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے تھے اور ہر گروپ کا ایک لیڈر بنا دیا تھا، تو 12 رقیب بنا دیے تھے، ٹھیک ہے. ان 12 رقیبوں میں سے ایک رقیب جو تھے نا وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بڑے مجاہد صحابی تھے، 8 ہجری میں یہ شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں پہ موجود تھے نا، وہ بھی اسی طریقے سے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور مسجد قبا کی تعمیر کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ نے نا اس وقت نا گنگنانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، ہی اسٹارٹڈ سنگنگ، گنگنانا جیسے وداؤٹ اینی آف کورس میوزیکل انسٹرومنٹس وغیرہ کے نہیں، بس زبان میں جس طرح سے ہم بھی کبھی کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، شعر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے گنگنانا شروع کیا، انہوں نے کہا، پہلی چیز کہی، افلح من یعالج المساجد، افلح من یعالج المساجد، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے مسجد بنائی، ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پورا ریپیٹنگ کرتے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے تھے المساجد، یہ کہتے تھے افلح من یعالج المساجد، نبی علیہ السلام فرماتے تھے المساجد، ٹھیک ہے. پھر یہ فرماتے تھے کہ یقرأ القرآن قائما وقاعدا، یقرأ القرآن قائما وقاعدا، ٹھیک ہے نا، اور جس نے قرآن مجید کی کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے تلاوت کری وہ بھی کامیاب ہو گیا، جس نے قرآن کی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تلاوت کری وہ بھی کامیاب ہو گیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے، ان کے فرماتے تھے وقاعدہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک رائم کے طریقے پہ یہ پڑھتے تھے نبی علیہ السلام، ان کا جو آخری ورڈ ہوتا تھا نا تو اس کو ریپیٹ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، ٹھیک ہے نا، اور جس نے کہ رات جو ہے نا وہ قرآن سے سو کر کے نہیں گزاری، یعنی اس نے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کری وہ بھی کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جس نے مسجدیں بنائی وہ بھی کامیاب ہو گیا، جس نے قرآن مجید کی کھڑے اور بیٹھے تلاوت کری وہ بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے رات کو اٹھ کر کے جاگ کر کے قرآن پڑھا وہ بھی کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی رات میں جو نہیں سویا قرآن کی وجہ سے وہ بھی کامیاب ہو گیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے وراقدہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک رائمنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں، جسٹ امیجن کریں کہ یہ جو مسجد بنانے والا کام کر رہے تھے نا کیسے محبت کے ساتھ کر رہے تھے، آپس میں بھی محبت اور اس کام کو کتنی امپورٹنس دے کر کے یہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی کہے کہ اچھا جی یہ والا کام کر دو، तो अबे होता है ना यार क्या मुसीबत है यार, क्यों इतना मुश्किल काम, वो भी गर्मी भी हो रही है, पत्थर भी उठाने पड़ रहे हैं, क्या बस जस्ट लेट्स गेट इट ओवर एंड डन विद, अंग्रेजी में कहते हैं ना लेट्स जस्ट गेट इट ओवर एंड डन विद, खत्म करो यार, जान छुड़ाओ, भागो यहाँ से। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जिसको कि आप बाकायदा करना चाहते हैं, यानी यू लव टू डू इट, तो अब उसके अंदर जो आपकी मोहब्बत होगी, जो आपका जज्बा होगा, जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलके काम कर रहे होंगे, यू विल बी एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, एवरी मोमेंट ऑफ इट, हर हर लम्हा आपको मजा आ रहा होगा ना, ठीक है ना। जैसे स्कूल के अंदर कभी आपको कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे दिया हो जिसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है, तो बड़ा मजे मजे से काम करेंगे, हालांकि बड़ी मेहनत भी करनी पड़ी होगी। उसी तरीके से कभी आप ऐसी किसी पिकनिक में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, वहां पे आपको काम करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन वो काम करना आपके लिए बड़ा मजेदार होगा, ठीक है ना। उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को दीन इस्लाम के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद जिंदगी यही था, ठीक है। तो अब मस्जिद भी बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर माशाल्लाह सिंगिंग कर करके मस्जिद बना रहे हैं, गा गा करके मस्जिद बना रहे हैं, ऑफ कोर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मस्जिद कुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, ठीक है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बना ली, तो फिर अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की शान में बाकायदा कुरान मजीद की आयात नाजिल फरमाई, और उस आयत में क्या फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा, ठीक है, कि ये जो मस्जिद है ना ये तक्वा के ऊपर बनाई गई है, ये उन लोगों ने बनाई है जो मुत्तकी लोग हैं, जो कि अल्लाह ताला का ख्याल करने वाले लोग हैं। कुछ पूछने जा रहे हो, पूछने नहीं, ठीक है। मिन अव्वल यौम अहक अन तकूम फीह, तो वो लोग जो थे ना वो इस बात के बहुत हकदार हैं, यानी ये मस्जिद इस बात की मुस्तहिक है कि आप उसमें जाकर के खड़े हों। और इस मस्जिद में ऐसे मर्द होते हैं, अब नबी अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की वो वाली तारीफ बयान करवाई, ठीक है। मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ा करते थे बाद में, क्योंकि उस इलाके में फिर लोग नमाज पढ़ा करते थे ना इस मस्जिद में आकर के, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फीही रिजालुन युहिब्बून अन यतत्तहरू, इसके अंदर ऐसे मर्द आकर के नमाज पढ़ते हैं कि जो के पाकी साफी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं पाकीजा रहने से। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला तो पाकीजा रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये जो कुबा के लोग हैं ना, जो मस्जिद कुबा में आकर के नमाज पढ़ा करते हैं, ये लोग पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला पाकीजगी से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुबा के लोगों से पूछा कि तुम लोग ऐसा क्या काम करते हो कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में तुम्हारे पाक रहने का तज़किरा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को मोहब्बत है, ठीक है। तो इन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी हमें तो नहीं पता कि पता नहीं कौन सा ऐसा काम करते हैं, लेकिन शायद जो है ना एक बात है जो कि हम लोग करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते। आप समझे कौन सी वाली बात, तो उन्होंने बताया कि जब हम वॉशरूम यूज करते हैं ना, राइट, जब हम वॉशरूम यूज करते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को अच्छी तरीके से पाक करते हैं, पानी यूज करके पाक। उस जमाने में पानी जो था ना वो चूंकि आसानी से अवेलेबल नहीं होता था, तो इस वजह से ना वो उस जमाने में हर बंदा पानी यूज नहीं कर पाता था, ठीक है ना। आजकल तो आप टैप खोलें तो पानी आ जाता है, मुस्लिम शावर माशाल्लाह, मुस्लिम शावर को दबाएं वो पानी आ जाता है, ठीक है ना। उस जमाने में कोई थोड़ी पाइपलाइंस थी, उस जमाने में ऐसी नलके वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो पानी तो उठा करके लाना पड़ता था, फिर घर के अंदर एक कैनिस्टर के अंदर किसी चीज़ के अंदर पानी होता था, उसमें से निकाल करके, है ना। जब हम छोटे थे तो पानी ख़त्म हो जाता था, घर के अंदर पानी नहीं आता था, तो फिर ना वो बाल्टी भर भर करके नीचे से लेकर के आते थे, थर्ड फ्लोर के ऊपर रहते थे हम लोग, ठीक है ना, और नीचे से बाल्टियां भर भर करके ना वो थर्ड फ्लोर के ऊपर चढ़ाना, इतनी मुश्किल, यानी ये ऐसा काम होता था जिसमें ना करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता था, अभी पानी के बगैर गुजारा कैसे होगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल से पानी लेकर के आए, तो अब वो मुस्लिम शावर में तो नहीं हो पानी इस्तेमाल करेंगे ना। तो इस वजह से ना तहारत हासिल करने के लिए फिर मिट्टी के जो पत्थर या मिट्टी के जो ढेले कहते हैं उनको, ठीक है ना, उनको यूज़ किया जाता था, उससे भी अल्लाह ताला फिर तहारत करो, जैसे तयम्मुम के लिए मिट्टी यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से मिट्टी यूज़ करते थे, ठीक है। तो उससे भी तहारत हो जाती है और आप नमाज पढ़ सकते हैं, वजू करके फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि इनके पास पानी अवेलेबल था तो ये लोग स्पेशल केयर करते थे कि मिट्टी के बाद फिर पानी से भी अपने आप को वॉश करें। तो अल्लाह ताला को इनकी ये बात जो है ना वो एक्स्ट्रा पसंद आई और बाकायदा कुरान मजीद में इसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया, ठीक है। तो ये हो गया कुबा की मस्जिद की तामीर का वाकया और मस्जिद के बारे में अल्लाह ताला की तारीफ फरमाना। پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آگے چلے گئے، لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا کرتے تھے قبا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کر کے نا پھر نماز پڑھا کرتے تھے، دو رکعت نماز پڑھتے تھے جو تحیت المسجد کی نماز کہلاتی ہے، تحیت المسجد، وہ نماز پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے گا اور مسجد قبا میں جا کر کے دو رکعت نفل نماز پڑھے گا نا، تو اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا، ایک عمرے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اکثر لوگ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی وغیرہ کی زیارت کرنے کے بعد پھر قبا کی مسجد میں جا کر کے بھی نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ ثواب جو ہے یہ کیا ہے، ثواب سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جنت کے پیسے ہیں، جنت کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے. جب ایمان کی وجہ سے ہم جنت میں انٹر ہو جائیں گے تو اب جنت کی نعمتیں، جنت کے گارڈن، جنت کے ٹوائز جو بھی ہوں گے وہ کیسے ملیں گے، پیسے ہے نا، جتنے پیسے اتنی چیزیں، تو وہ پیسے کیا ہیں، ثواب، ٹھیک ہے. تو عمرے کے برابر ثواب، او ہو ماشاء اللہ، پھر تو اس سے ایک محل تو آ جائے گا کم از کم، جنت کا محل ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد بک کے اندر کچھ ڈیٹس وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے وہ، آپ لوگ سن لیں ہم سے، تھوڑی سی بورنگ ہو سکتی ہے کسی کے لیے، لیکن تو یہ جو ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو اس کی ڈیٹس کیا تھی، ٹھیک ہے نا، کس دن نکلے، کس دن پہنچے، پھر کس دن آگے ہو، یہ سب کچھ. تو فرماتے ہیں کہ یعنی بہت بڑے ہسٹورین ہیں، محمد بن اسحاق ان کا نام ہے، تو انہوں نے اپنی بک میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن قبا پہنچے تھے نا وہ دن بھی پیر کا دن تھا، دوشمبا، منڈے، ٹھیک ہے. تو پیر کے دن پہنچے، اچھا پیر کے دن نکلے بھی تھے غار ثور سے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، پیر کے دن نکلے تھے. پیر کے دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر پہنچے، اور یہ جو تاریخ تھی، ڈیٹ تھی، یہ 12 ربیع الاول، 12 تھی یا 13 ربیع الاول کی ڈیٹ، ٹھیک ہے، جس دن یہاں پر پہنچے. ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن 12 یا 13 ربیع الاول تھی. اچھا، پھر اس کے بعد دوسرے علماء نے لکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلے تھے نا تو وہ تو تھرسڈے کا دن تھا، ٹھیک ہے، تھرسڈے کے دن تھا. پھر اس کے بعد غار ثور میں پہنچے تھے، تو وہ جو تھرسڈے تھی نا، پنجشنبا جس کو کہتے ہیں، یوم الخمیس کہتے ہیں، وہ تھی سفر کی 27th، سفر المرجب جو مہینہ ہوتا ہے اس کی، سوری سفر جو مہینہ ہوتا ہے اس کی 27 تاریخ، 27th، ٹھیک ہے. تو 27th کو غار ثور میں پہنچے، پھر 3 دن وہاں پہ رکے، اور پھر یکم ربیع الاول، ربیع الاول کی 1st کو پھر غار ثور سے نکلے، اور یہاں پہ کس دن پہنچے قبا میں، قبا میں پہنچے 8th ربیع الاول کو. محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ 12th ربیع الاول کو قبا میں پہنچے تھے، اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ 8th ربیع الاول کو قبا میں پہنچے تھے. اور پھر قبا میں، قبا سے پھر نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ کچھ ڈیٹس تھیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور اچھی بات ہے جو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، کچھ بڑے بچے بھی ہیں بھائی، ہر کوئی تھوڑی 6 سال کا ہے آپ کی طرح، کچھ 16 سال کے بھی ہیں، کچھ 20 سال کے بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ 46 سال کے بھی ہیں، ہمارے جیسے 47. تو اس وجہ سے یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا پہلے جب تک ہم نے پڑھا نہیں تھا، تو آپ کو ابھی موقع مل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک کیلنڈر جس کو کیا کہتے ہیں، ہجری کا کیلنڈر کہتے ہیں نا. تو اب آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، کم از کم اکثر لوگوں کو، کہ یہ ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہوا، ہجرت سے شروع ہوا، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہجرت سے کیسے شروع ہوا، ایگزیکٹلی کس وقت سے شروع ہوا، ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹ، یہ تو ہمیں بھی کچھ بتانا ہے، تو ہجرت میں کیسے شروع ہوا، کس وقت سے شروع ہوا، تو وہ ایسے ہوا کہ ایک عالم علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اب ربیع الاول سے کیلنڈر کی ابتدا کرو، ٹھیک ہے نا، 1st ربیع الاول سے، کیونکہ یہاں پہنچنے کا کی جو ڈیٹ تھی نا، یہ ڈیٹ ہو گئی 12th ربیع الاول. تو اب فرسٹ ربیع الاول تو 12 دن پیچھے تھا نا, تو اب ریکارڈ رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, 12 دن پیچھے مائنس کرنا تو بہت آسان کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرسٹ ربیع الاول سے تم باقاعدہ لکھنا شروع کرو, ڈیٹ لکھنا شروع کرو. پہلے لوگ ڈیٹس لکھا نہیں کرتے تھے کہ اس ڈیٹ کو یہ چیز ہوئی, اس ڈیٹ کو یہ چیز ہوئی, اس ڈیٹ کو یہ چیز ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈیٹس لکھوانی شروع کریں, ٹھیک ہے نا. تو جب ڈیٹس لکھوانی شروع کریں تو پھر وہاں سے لوگوں نے پھر یاد بھی رکھنا شروع کر دیا کہ اس ڈیٹ کو یہ چیز ہوئی, اس ڈیٹ کو یہ چیز ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ کسی نے, یہ کسی عالم نے یہ بات لکھی ہے, لیکن زیادہ اوتھینٹک بات یہ ہے کہ نہیں, ایسے نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیٹس لکھوانی شروع کریں, بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے نا, تو انہوں نے 17th ہجری یعنی ہجرت سے 17 سال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا کیلنڈر شروع کروایا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر اسلامک جو کنگڈم تھی وہ بہت پھیل گئی تھی, بڑے بڑے پروونسز صوبے جو ہے وہ اسلامک کنگڈم کے اندر آ گئے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گورنرز بنا بنا کے بھیجے تھے کہ بھئی یہ بصرہ کا گورنر ہے, یہ شام کا گورنر ہے, یہ مصر کا گورنر ہے, یہ یمن کا گورنر ہے. تو انہیں میں ایک گورنر تھے جن کو عربی میں عامل کہتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے نا. تو جب گورنر کو کوئی حکم پہنچانا ہوتا تھا کہ بھئی آپ ایسا کام کریں, یہ کام کریں, تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لیٹرز لکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہمیں لیٹر بھیجتے ہیں نا, تو اس لیٹر کے اوپر کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی, تاریخ نہیں ہوتی, تو ہم کوئی تاریخ لکھا کریں تاکہ ذرا ریکارڈ رہ سکے کہ بھئی یہ لیٹر کب آیا تھا, کتنا پرانا ہو چکا ہے, ہے نا, ہاؤ ریلیونٹ اٹ از اینڈ ہاؤ اولڈ اٹ از, یہ سب کچھ پتا ہوگا جب ڈیٹ لکھی ہوگی, ہے نا. آپ بھی جب اپنی کوئی اسکول کی کوئی کاپی بناتے ہیں تو اچھا طریقہ کیا ہے کہ ڈیٹ لکھتے ہیں نا, تاکہ پتا ہو اچھا یہ میں نے کام اس ڈیٹ میں کیا تھا اور میں نے کام اس ڈیٹ میں کیا. تو ڈیٹ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ بھائی ڈیٹ نہیں ہوتی آپ کے لیٹرز کے اوپر, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر غصہ ہو گئے, اور تم نے کیسے کہہ دیا, میں خلیفہ ہوں, تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے. نہیں, مسلمان ایسے نہیں کرتے. جب کوئی اچھا مشورہ آتا ہے, کوئی اچھی ایڈوائز آتی ہے نا, تو وہ ڈانٹتے نہیں ہیں اس کے اوپر, بلکہ وہ اس کے اوپر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, ہے نا, لیٹس ہیو اے ڈسکشن اباؤٹ اٹ. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ پھر جو صحابہ کرام تھے ان کو بلایا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی ایڈوائز ہے, تو ہم اب یہ بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ڈیٹ لکھیں گے نا, تو ہم یہ ڈیٹ کس کہاں سے اسٹارٹ کریں گے نا, ہمارا کیلنڈر کیسے اسٹارٹ ہوگا. تو اب جو صحابہ آئے تو انہوں نے پھر مشورہ دینا شروع کیا. کسی نے مشورہ دیا کہ یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی, ڈیٹ آف برتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, ٹھیک ہے نا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا, یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے, وہ عیسائی اس زمانے میں بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر کچھ کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ عیسائیوں کی اس کے اندر مشابہت ہو جائے گی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند کہ آپ کسی دوسرے قوم کے لوگوں کے ساتھ سملیرٹیز بنائیں نا, یہودیوں کے ساتھ سملیرٹی کی کتنا منع کیا, تو عیسائیوں کی سملیرٹی کو بھی نبی عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا. تو کسی نے کہا کہ اچھا پھر جس دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی ہم اس دن سے اپنا کیلنڈر شروع کر لیتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں, وہ جو دن ہے نا وہ تو ہمارے لیے بہت دکھ والا دن ہے نا, بہت صدمے والا دن ہے, تو اس دن سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے کیلنڈر کی ابتدا کریں, ٹھیک ہے. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہجرت سے ہم اس کا, اچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ہجرت سے ابتدا کرتے ہیں اپنے کیلنڈر کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی نا, تو اس میں پھر اسلام جو ہے نا پھر فرملی اسٹیبلش ہو گیا, اور کفر اور اسلام کے درمیان کلیئر ڈسٹنکشن ہو گئی, اور اسلام کو غلبہ عطا ہو گیا, کیونکہ مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک ریاست قائم ہو گئی, ایک حکومت قائم ہو گئی مسلمانوں کی. تو ہم ہجرت سے کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں. اب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ اچھا جب ہجرت سے ہم ہجرت کے وقت سے کرتے ہیں, تو ہجرت نبی علیہ السلام نے فرمائی اس وقت سے ہم ابتدا کرتے ہیں, یا جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا حکم دیا اس وقت سے ابتدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہجرت کا حکم نبی علیہ السلام نے کب دیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کا حکم دیا تھا, ٹھیک ہے نا. کیسے؟ کہ مدینہ منورہ سے وہ جو انصار آئے ہوئے تھے, انہوں نے, وہ کیوں آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ, کیوں آئے تھے مکہ مکرمہ؟ حج کرنے کے لیے آئے تھے نا. تو حج کب کیا جاتا ہے؟ ذوالحجہ میں کیا جاتا ہے. تو بیعت عقبہ کب ہوئی تھی؟ ذوالحجہ میں ہوئی تھی. اور بیعت عقبہ کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انویٹیشن دی تھی کہ اے اللہ کے نبی اب آپ تشریف لائیے مکہ مدینہ منورہ آ جائیے, ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, لیکن خود ہجرت نہیں فرمائی تھی, دوسرے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا ذوالحجہ میں. اور ہجرت کی ابتدا کب ہوئی؟ ذوالحجہ کے فوراً بعد محرم میں, ٹھیک ہے. ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے. تو اس وجہ سے جو کیلنڈر شروع ہوا نا, فرسٹ منتھ آف دا کیلنڈر کیا ڈیسائیڈ کیا ان لوگوں نے؟ محرم, ٹھیک ہے. تو یکم محرم سے, فرسٹ محرم سے پھر اسلامک کیلنڈر ایسے شروع ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, بٹ قاری بی ہاؤ ڈڈ دے نیو دیٹ واٹ دا ڈیٹ ٹوڈے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈڈ دے نو دیٹ واٹ واز دا ڈیٹ ٹوڈے؟ نہیں, ڈیٹ کا تو ان لوگوں کو پتا ہوتا تھا نا بھائی, ڈیٹ کا پتا ہونا کہ آج کون سی تاریخ ہے, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیسے؟ اس ٹائم میں ان کو ڈیٹ کا کیسے پتا تھا کہ آج جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے یا آج 8 ربیع الاول ہے؟ یہ آپ بتائیں تو کتنا اچھا. آج کون سی ڈیٹ ہے؟ مائنس مائنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کی ڈیٹ کون ہے بھائی؟ لکھ کر کے جواب دیتے ہیں اس کلاس میں. ہاں, چاند سے پتا چلتا تھا, رائٹ. تو سورج سے پتا چل سکتا ہے ڈیٹ کون سی ہے؟ نہیں, سورج تو ہر دن ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے, ایک جگہ غروب ہو جاتا ہے. تو سورج سے تو آپ ڈیٹ پتا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. چاند سے تو کر سکتے ہیں نا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو آل یو ہیو ٹو ریمبر از مہینہ, کہ آپ کس مہینے میں ہیں. اور مہینے کو یاد رکھنا ان لوگوں کے یہاں امپورٹنٹ تھا. یہ لوگ پہلے ہی مہینے, بھائی ان کو حج کرنا ہوتا تھا کہ نہیں کرنا ہوتا تھا, ہے نا. تو ذوالحجہ میں ہی حج کریں گے نا, پتا چلا وہ رمضان میں حج کرنا شروع کر دیا, مہینہ کی نہیں پتا اب ذوالحجہ آیا ہے کہ کون سا مہینہ ہے. تو مہینوں کا تو یہ کاؤنٹ رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا. دے آل ریممبرڈ کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے, اب یہ مہینہ آ رہا ہے. سفر کا بھی پتا ہوتا تھا, محرم والے مہینے بھی ہوتے تھے جس میں لڑائی کو برا سمجھتے تھے, اور وہ بھی مہینے ہوتے تھے جس میں لڑائی کو جائز سمجھتے تھے. تو مہینوں کا ان لوگوں کے پاس پہلے سے اہتمام تھا. باقی رہ گیا دن, ہر دن جو ہے وہ کیلنڈر ٹک ٹک ٹک. آپ کے گھر میں اگر وہ والا کیلنڈر ہو جس کے اندر خود آپ کاغذ اٹھا کر کے, ہوتا ہے نا کچھ کیلنڈر جو ٹیبل کیلنڈر ہوتے ہیں, تو پتا چلا ایک ایک ہفتے کے بعد یار اچھا وہ تو میں نے ڈیٹ آگے ہی نہیں کری, ہے نا. تو اب اس طریقے سے اگر آپ روزانہ مینٹین کرنا شروع کریں تو وہ تو بندہ بھول جائے گا اور سارے بندے بھول جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چاند دیکھو, چاند کتنا بڑا ہے, کس جگہ ہے آسمان میں, پتا چل جاتا ہے کہ آج کون سی ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈیٹ کی جو ریکارڈنگ تھی وہ چاند کو دیکھ کر کے آسانی سے ہو جاتی ہے. مہینے کی ریکارڈنگ یہ لوگ کر لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا آپ کے پاس؟ آپ کا نام کیا؟ آیان, ٹھیک ہے آیان بھائی. اچھا, اب اس کے بعد جو نیکسٹ بڑا واقعہ ہے وہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ جب قبا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نا, تو وہ جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا, فرائیڈے, ٹھیک ہے. جمعے کے دن نکلے, صبح صبح نکلے, جیسے سفر جو ہے وہ صبح صبح شروع کیا کرتے تھے. تو اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے, اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قیصوا, قصوا, ٹھیک ہے. ایک کارٹون میں اس کو قیصوا کہتے ہیں لیکن قصوا نام تھا, ٹھیک ہے. تو قصوا کے اوپر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی ڈائریکشن میں جا رہے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا, ٹھیک ہے. جمعہ کا وقت جو ہوتا ہے, جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو جمعہ کا وقت ہو گیا, اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک پہنچے تھے؟ ایک محلے میں پہنچے تھے, ایک چھوٹا سا یعنی نیبرہڈ جس کو کہتے ہیں, وہ تھا بنی سالم کا محلہ. یعنی ایک قبیلہ وہاں پہ رہتا تھا جس کا نام بنی سالم تھا, ان کا وہ محلہ تھا. تو چونکہ جمعہ کا وقت ہو گیا تھا, اور اگر اب آگے کنٹینیو کرتے تو جمعہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا, جمعہ کی نماز تو آلریڈی ہو رہی تھی. جمعہ کی نماز کس نے پڑھائی تھی سب سے پہلا جمعہ؟ بچوں کو جواب دینے دینا. سب سے پہلا جمعہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا, کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے پہلا جمعہ پڑھا چکے تھے پہلے, تو جمعہ تو پہلے شروع ہو چکا تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک جمعہ نہیں پڑھا تھا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ منورہ میں ابھی پہنچے تھے, ٹھیک ہے. تو بنی سلمہ کے سالم کے جب محلے میں پہنچے نا, تو جمعہ کا وقت ہو گیا تھا, اب جمعہ پڑھنی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور باقاعدہ خطبہ, بیکاز خطبہ جو ہے نا وہ جمعہ کی نماز کا حصہ ہے. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جمعہ کی نماز میں؟ دو رکعتیں ہوتی ہیں. ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ چار. تو حالانکہ ظہر کا وقت ہوتا ہے تو چار پڑھنی چاہیے تھی, تو چار کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دو رکعت ہوتی ہیں نا وہ خطبہ ہوتا ہے. خطبہ از ایکول ٹو دا فرسٹ ٹو رکعت, ٹھیک ہے نا, اور باقی جو دو رکعت رہ جاتی ہیں نا وہ پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے خطبہ جمعہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, وہ از ایکویولنٹ ٹو دا ٹو رکعت, اگرچہ کہ اس کی پابندیاں ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دو رکعت جو ہے وہ یعنی آپ نے کھڑے ہو کر کے پڑھنی ہے, آپ کہیں راستے میں دو رکعت نہیں پڑھنا شروع کر سکتے نا, لیکن خطبے میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہے, لیکن خطبہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور خطبہ جو ہے پھر اسی وجہ سے اردو زبان میں آپ خطبہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا, انگلش میں آپ خطبہ نہیں دے سکتے. خطبہ جمعہ جو ہے نا یہ عربی میں ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بیان آپ اردو میں کریں, انگلش میں کریں, فارسی میں کریں, چائنیز میں کریں, جس میں بھی کریں, لیکن عربی کا چھوٹا سا خطبہ ہونا ضروری ہے, بیکاز وہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا جمعہ ہو گیا, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پوچھ لیں. جی نہیں, جمعے کے بعد ظہر کی نماز نہیں ہوتی. جمعہ کی جو ٹو خطبہ ٹو رکعت وہ ظہر کی نماز کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس دن. وہ جو ہم جو پڑھتے ہیں نا چار رکعت بعد وہ سنتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور چار رکعت پہلے وہ سنتیں ہوتی ہیں, وہ فرض نماز کی تھوڑی ہوتی ہے ظہر والی. جی اور کوئی؟ یعنی اگلی دو رکعت بھی نہ پڑھیں, ایسا کیا کریں آپ نیکسٹ ٹائم خطبہ پڑھیں اور کھانا نہیں کھائیے گا لمبا خطبہ کر کے کھانا نہیں کھائیے. جو اللہ نے فرما دیا, نبی علیہ السلام نے بتا دیا, وہ تو کرنا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, جنت میں ایسے ہی کوئی تھوڑی فری میں محل مل جائیں گے, بات ماننے پہ محل ملیں گے جنت میں, چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ جی آن لائن کلاسز کے اندر کوئی سوال؟ تو جمعے کی نماز سے انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس کے اندر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.